سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. میرے مرشد محبوب کے یہ اشعار حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام
مگر سودائے جہاں اکبر سودائے
جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا ہے جانا اکبر سودا ہے عالم، بس ایک ہنگامہ دردے رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ دردِ عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا کے ہم پانی ہر ایک ہو خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروا دین میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر یہی بنتی ہیں، لوگوں کا خوف، مخلوق کا خوف، ذرا کسی نے بات بنا دی دین کے کام سے رک گئے، یہ بڑا مرض ہے اور بہت خطرناک مرض ہے، اور صحبت اولیاء اللہ وہ ذریعہ ہے جہاں پابندی سے جانے سے خدا کا خوف دل میں آتا ہے اور مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہ ضرر ہے نہ نفع ہے، یہ یقین زبان سے تو ہم کہتے ہیں دل میں یقین نہیں، عمل ہمارا اس کے خلاف ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں باتوں سے مروب ہو جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، دین کے کام سے رک جاتے ہیں، وضع قطع بدل لیتے ہیں، مشائخ کی مجلس میں جاتے ہیں اور وضع میں جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں دنیا داروں میں جاتے ہیں تو اور وضع ان کے جیسی وضع قطع اختیار کر لیتے ہیں، مثلا داڑھی آدھی کاٹ لی تاکہ جو ہے میرے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ کچھ ہمارا بھی ہے، مولویوں میں جائے تو کہیں یہ ہمارا ہے اور مسٹروں میں جائیں تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، بین المسٹر اور ملا بنے رہتے ہیں، جہاں جیسا ماحول دیکھا گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدل دیا، گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی نما، اور اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس رنگ پر وہ ہوتا ہے مثلا درخت میں ہے تو اس کے اوپر ہرا رنگ غالب ہو جاتا ہے، اللہ کی عجیب شان ہے، اور پتھریلی زمین پر ہوتا ہے تو نارنجی رنگ میں ہوتا ہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے خدا تعالی نے اس کو یہ عجیب شان، دیکھا آپ نے سے کسی نے گرگٹ کو دیکھا ہے نا رنگ بدلتے، دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رنگ بدلتے، ابھی کچھ رنگ تھا اس کا ابھی کچھ رنگ ہو گیا، اور بے حس حرکت ہو جاتا ہے اور نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، تو یہ گرگٹ پنا جو ہے یہ اللہ کے راستے میں نہیں چلتا، بلکہ جیسا جو ہے اس کا قال ہوتا ہے ویسے ہی اس کا حال بن جاتا ہے صحبت اولیاء اللہ میں، تو مخلوق کی پرواہ کرنا، مخلوق سے دب جانا یہ مرض بہت خطرناک ہے، اور بتاتے رہتے ہیں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابو طالب کو بھی یہی خیال تھا، یہی مرض لے ڈوبا، ایمان لانے سے وہ رہ گئے، محروم ہو گئے کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے، یہ مرض بہت خطرناک ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا علاج اس کا یہی ہے کہ صحبت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے. اے روح بندگی بدلوں کی مرضی پر فدا ہونا, اے روح بندگی بدلوں کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشا ہماری خاک لمحے ہے کے فلک قدر, ہماری خاک لمحے ہے کے فلک قدر, وہی لمحہ جو میرا حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, یہ انتخاب ہے 25 جلدوں سے حکیم الامت کی ملفوظات کی 25 جلدوں میں سے ہمارے رتی والا دامت برکاتہم کے حکم پر انتخاب کیا گیا ہے آسان آسان ملفوظات کا, یہ اس کا مجموعہ ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی یہ ملفوظ پڑھ کر سنایا تھا. ارشاد فرمایا کہ خدا کا راستہ طویل ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں تو ہم ہر وقت سفر میں ہوئے, اے صاحب وہ جس کو ہر وقت سفر درپیش ہو وہ کیوں کر مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے, اور جس کے سامنے اتنا لمبا سفر ہو وہ کیوں کر دل کھول کر ہنس سکتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس باب میں اسی طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر اور سوچ اور رنج و غم میں رہتے تھے, اور اسی فکر و غم کا یہ اثر تھا کہ آپ کبھی کھل کر نہ ہنستے تھے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ کا بڑا ہنسنا تبسم ہوتا تھا کہ تبسم فرما لیتے, اور وہ بھی ہماری خاطر سے تاکہ لوگوں کا کلیجہ پھٹ نہ جائے, اور وہ یوں نہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہتے ہیں تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہے. لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. پس انسان کو چاہیے کہ یہ تصور پیش نظر رکھے کہ میں ہر وقت سفر میں ہوں, جس کے لوازم میں سے بے چینی اور عدم اطمینان ہے، کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان نہیں ہوا کرتا، بلکہ مسافر کے لیے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موانع سفر سے ہیں۔ جو مسافر غیر منزل سے دل لگا لے اور اسی میں قیام کر کے بے فکر ہو جائے، یقیناً وہ منزل پر نہ پہنچ سکے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ صاحبو، اپنے وطن کو جا رہے ہو اور اتنی سست رفتار کے بیٹھ بیٹھ کر چل رہے ہو، اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلتے ہیں، بیلوں کو دیکھیے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں۔ حیرت ہے کہ آپ انسان ہو کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی آخرت کی طرف تیزی سے قدم نہیں اٹھاتے۔ صاحبو، سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو، تمہارا اصلی وطن، اصلی مستقر یعنی قیام کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ آگے ہے۔ دنیا میں کہاں پھنسے رہ گئے، اس کے ساتھ کیوں دل لگایا؟ ارشاد فرمایا کہ صاحبو، اپنے وطن کو جا رہے ہو اور اتنی سست رفتار کے بیٹھ بیٹھ کر چل رہے ہو، اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلتے ہیں، بیلوں کو دیکھیے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں۔ حیرت ہے کہ آپ انسان ہو کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی آخرت کی طرف تیزی سے قدم نہیں اٹھاتے۔ صاحبو، سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو، تمہارا اصلی وطن، اصلی مستقر آگے ہے۔ تم دنیا میں کہاں پھنسے رہ گئے، اس کے ساتھ کیوں دل لگا لیا؟ ارشاد فرمایا کہ آپ ہر وقت سفر میں ہیں تو آپ کو سفر کے لیے فکر مند اور بے چین ہونا چاہیے۔ بے فکر نہ ہو، بلکہ برابر عمل میں لگے رہیے اور اپنی طرف سے راستہ قطع کرنے کی برابر ہمت کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اعانات کا لطف دیکھیے کہ وہ کیوں کر طویل مسافت کو قصیر یعنی مختصر اور دشوار گزار طریقے کو پھولوں جیسا ہلکا بنا دیتے ہیں۔ اگر کبھی سستی ہو بھی جائے تو پھر از فر نو تجدید کی فکر کیجیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجیے، اس سے پھر بندہ راستے ہی پر آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسی ہے جیسے پرندہ اور سایہ۔ آخرت پرندہ ہے یعنی اصلی چیز، اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ تم پرندے کو پکڑ لو یعنی آخرت کو پکڑ لو، سایہ خود بخود اس کے ساتھ چلا آئے گا یعنی دنیا اس کے ساتھ خود آ جائے گی، اور اگر سایہ کو پکڑو گے تو نہ سایہ قبضے میں آئے گا نہ پرندہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالب آخرت کے پاس مال بہت آ جاتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو راحت اور چین دیتے ہیں، اور ایسی راحت دیتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ چاہے اس کے پاس مال و دولت کچھ نہ ہو، مگر اطمینان اور انشراح قلب ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ سب سے زیادہ اطمینان اور انشراح قلب اولیاء اللہ کو ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ صاحبو، دنیا ظاہر میں محاسن سے مدین ہے، یعنی اس میں بہت حسین چیزیں ہیں، بہت سی پرکشش چیزیں ہیں۔ دنیا ظاہر میں محاسن سے مدین ہے، مگر اندر گوموت اور سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ اور آخرت ظاہر میں مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزیں اور مصائب یعنی مشکلات اور مصیبتیں۔ فرمایا کہ آخرت ظاہر میں مکارہ اور مصائب سے گھری ہوئی ہے، مگر اندر نہایت حسین اور دل فریب محبوبہ ہے، جس کی ایک نگاہ کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ صاحبو، ظاہر میں دنیا محاسن سے مزین ہے، مگر اندر گوموت اور سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ اور آخرت ظاہر میں مکارہ اور مصائب یعنی ناپسندیدہ چیزیں اور مشکلات سے گھری ہوئی ہے، مگر اندر نہایت حسین اور دل فریب محبوبہ ہے یعنی جنت، جس کی ایک نگاہ کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی چیز نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، یعنی مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عارفین دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں، اور ان کو یہاں سے نکلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے جو جیل خانے سے نکلتے ہوئے ہوتی ہے۔ عارف کے لیے در حقیقت موت کا دن خوشی کا دن ہے، بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ عام مسلمان کو بھی موت کا ٹھیک نہیں لکھا عام مسلمان کے لیے بھی موت اس کی خوشی کا دن ہے، کیونکہ دنیا مصیبت کدا ہے، تو جو شخص مرتا ہے اس کی مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں۔ اب آخرت میں جا کر راحت کاملہ حاصل ہوگی. اگر گناہگار مسلمان کچھ دن جہنم میں رہنا پڑے تو وہ بھی راحت ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے جہنم میں جانا برائے تزکیہ ہے، عذاب نہیں. جیسے یہاں حمام کا دخول تنظیف کے لیے ہوتا ہے، یعنی غسل کرتا ہے آدمی تو نظافت کے لیے کرتا ہے، پاک ہونے کے لیے اور بشاشت کے لیے کرتا ہے. جیسے یہاں حمام کا دخول تنظیف کے لیے ہوتا ہے، وہ اس میں کچھ تکلیف بھی ہو جاتی ہے. یا یوں سمجھیے کہ مسحل اور آپریشن میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ رونے لگتے ہیں مگر ساتھ میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس آپریشن کا انجام صحت اور راحت ہے. اسی طرح گناہگار مسلمان کو بھی موت پر خوش ہونا چاہیے اور یہ سمجھ لے کہ اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو تزکیہ اور آپریشن کے لیے جانا ہوگا، جس کا انجام صحت اور راحت اور عافیت یعنی جنت ہے. ایک صاحب نے درویش کی مدح کرتے ہوئے کہا، ذکر کیا کہ وہ تارے کے دنیا ہیں. آبادی میں رہنا پسند نہیں کرتے، جنگل میں رہتے ہیں. فرمایا کہ تارے کو دنیا ہونے کے ساتھ یعنی دنیا چھوڑنے کے ساتھ جنگل میں رہنا تو لازم نہیں ہے. پھر جب دل دنیا سے اتنا بیزار ہے تو ہر اس شخص کو پہاڑ اور جنگل ہی کی کیوں سوچتی ہے؟ یہ بھی تو دنیا ہی میں ہیں، پہاڑ جنگل بھی تو دنیا ہی میں ہیں. ارے بندہ خدا، شہر میں رہو، کوئی پھاڑتا ہے، کوئی کاٹ جاتا ہے کیا؟ اور اکثر احوال میں اصل سبب اس کا ایک اور چیز ہے، اور وہ نفس کا قید یعنی کہ نفس کا دھوکہ ہے، جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ نفس بڑا چالاک اور مکار ہے. یہ سجھاتا ہے ایسی باتیں کہ ایسا کرنے سے شہرت ہوگی، نام ہوگا، لوگ تارے کو دنیا سمجھیں گے. تو اس نے دنیا ہی کے واسطے دنیا کو ترک کیا، پھر دنیا کہاں ترک ہوئی؟ واہ. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں مال کی قدر ہے، جان کی قدر ہے، مگر وقت کی قدر نہیں. ایک برف کا تاجر آواز لگاتا پھرتا ہے کہ بھائی مجھ پر رحم کرو، میں برف کا تاجر ہوں جس کا سرمایہ ہر وقت گھٹتا ہی رہتا ہے، جلدی خرید لو تاکہ اس کا بدل محفوظ ہو جائے، یعنی نوٹ مل جائے، کرنسی مل جائے، سکہ مل جائے تو وہ محفوظ ہو جائے گی. بس یہی حالت ہماری عمر کی ہے کہ ہر وقت عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. اگر اس کا کچھ بدل کما لیا یعنی اعمال صالحہ تو نفع میں رہا، ورنہ خسارہ ظاہر ہے. لوگوں کو وقت کی ایسی بے قدری ہے کہ اگر کسی سے دو پیسے مانگے جائیں تو سوچ کر دے گا، لیکن اگر دو گھنٹے مانگے جائیں تو چار گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں مال کی قدر ہے، جان کی قدر ہے، مگر وقت کی قدر نہیں. ایک برف کا تاجر آواز لگاتا پھرتا ہے کہ بھائی مجھ پر رحم کرو، میں برف کا تاجر ہوں جس کا سرمایہ ہر وقت گھٹتا ہی رہتا ہے، یعنی برف گھلتی رہتی ہے، جلدی خرید لو تاکہ اس کا بدل محفوظ ہو جائے. بس یہی حالت ہماری عمر کی ہے کہ ہر وقت عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. اگر اس کا کچھ بدل کما لیا تو نفع میں رہا، ورنہ خسارہ ظاہر ہے. لوگوں کو وقت کی ایسی بے قدری ہے کہ اگر کسی سے دو پیسے مانگے جائیں تو سوچ کر دے گا، لیکن اگر دو گھنٹے مانگے جائیں تو چار گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عابد ان کے ہمراہ تھا. راہ میں ایک فاسق بدکار نے دیکھا تو نہایت حسرت اور زاری کے ساتھ کہا کہ اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب کر، اور وہ ساتھ ہو لیا. اس عابد زاہد نے جو دیکھا تو غصے ہو کر کہا کہ تو ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اور دعا کی کہ اے خدا اس کا میرا ساتھ آخرت میں نہ کیجیے. خدا تعالی نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کی، فاسق کے تو گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنتی کر دیا، اور عابد کو اس کے ساتھ نہ رکھا جائے گا لہذا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کسی کی حقارت سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو صاحب، کیا کسی کو حقیر سمجھے؟ خاتمے پر دار و مدار ہے، اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے، آمین. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک عابد زاہد ان کے ہمراہ تھا. راہ میں ایک فاسق بدکار نے دیکھا تو نہایت حسرت اور زاری کے ساتھ کہا کہ اے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے اور آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما اور وہ ساتھ ہو لیا۔ زاہد نے جو دیکھا تو غصے ہو کر کہا کہ تو ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، اور دعا کی کہ اے خدا اس کا میرا ساتھ آخرت میں نہ کیجو۔ خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دیا جاوے کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کی، فاسق کے تو گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنتی کر دیا، اور عابد کو اس کے ساتھ نہ رکھا جاوے گا کہ وہ دوزخ میں جاوے گا۔ تو صاحب کیا کسی کو حقیر سمجھے، خاتمے پر دار و مدار ہے، اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، رواہ احمد۔ ترجمہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی متقی بندے کو حق تعالیٰ شانہ ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں، اور بے رنج اور تردد ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے کسی متقی بندے کی صحبت اور اس کی تربیت سے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام نہایت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ مقدمہ ضروری کا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے دسترخوان اٹھوانا، کھانا کھانے کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ پہلے دسترخوان پر سے کھانا اٹھوا لیا جائے اور اس کے بعد پھر دسترخوان کو بڑھایا جائے، اس کے بعد خود اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہو اور کوئی بیٹھنے والا نہ ہو، کھانے والا نہ ہو۔ اگر پورے دسترخوان پر سب لوگ اٹھ گئے مگر ایک آدمی بھی اگر بیٹھا رہے گا تو وہ بھی درست ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ مقصد یہ ہے کہ کھانے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھانا ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ کھانے کی بے ادبی ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے نعمت کی ناشکری کی ایک صورت ہے یہ، اس لیے کھانے کو اس وقت رکھا جائے دسترخوان پر جب کھانے والے بیٹھ جائیں، اور جب اس کو بڑھوانا ہو دسترخوان کو تو پہلے کھانا اٹھوا لیا جائے، کھانا بڑھوا دیا جائے، اس کے بعد پھر خود اٹھیں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفیق ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ ترجمہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی بھی کرے، یہ سب سنت ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، یہ آسان دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقعات معراج شریف ہیں، ایک روایت اس واقعے کی پہلے بیان ہو چکی ہے اور ایک روایت بخاری کی ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو فرشتوں کو آواز دی، فرشتوں نے جب معلوم کیا کہ کون ہے تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو انہوں نے یہ کہا، مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کے داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف، جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، سو داہنی طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اور بازار کی حدیث میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی داہنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب داہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں موموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت بالا میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سماع دنیا میں نیل اور فرات، جو دو دریاؤں کے نام ہیں، ان دریاؤں کو بھی دیکھا۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سماع دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہیں، اور وہ کوثر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم، يا الله يا كريم، يا كريم، يا كريم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم يا رب العالمين كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم يا ارحم الراحمين كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.